بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء سماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
समीन रेडियो तहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं, हुसैन तकवी का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम के आगाज में आप सामईन ने सूरह मुबारका इब्राहिम की 32 से लेकर 34 तक की आयात की तिलावत और इन आयात का उर्दू तर्जुमा समाअत फरमाया। कारी थे अली असगर बुरुमंद। समीन, हमारी ये दूसरी मजलिस की नशरियात शार्टवेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9835 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं। समीन, हमारी दूसरी मजलिस में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ यूँ हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सामईन समाअत फरमाएंगे प्रोग्राम गिरदो पेश, जिसमें आलमी ख़बरें और तफसीली रिपोर्ट पेश की जाएगी। फिर नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप समाअत फरमाएंगे। उसके बाद तारीखी मालूमात पर मबनी हमारा रोज़ का सिलसिला होगा, यादों के झरोके। फिर आप सामईन सुन सकेंगे प्रोग्राम अफगानिस्तान और पाकिस्तान गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान। उसके बाद पेश किया जाएगा प्रोग्राम आईना सहाफ़त। प्रोग्राम आईना सहाफ़त के बाद समाअत फरमाइएगा प्रोग्राम मुक़द्दस दिफा, और नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा इस्लाम की मारिफत। वक्त हुआ है प्रोग्राम गिर्दो पेश का। यह समय प्रोग्राम गिर्दो पेश में सबसे पहले होंगी आलमी खबरें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हिंदुस्तान में 73वां योम जमहूरिया, दिल्ली में मुसल्ला फौज की परेड और रियासतों की रिवायती सकाफती झलकियां। इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड की तकरीब इजरा से इमरान खान का खिताब, मुल्क को फलाही रियासत बनाने के अज़्म पर जोर। मुल्क के कौमी टेलीविजन से सदर ईरान डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी का इंटरव्यू, पाबंदियों के खात्मे के लिए मुज़ाकरात समेत मुख्तलिफ उमूर में ठोस मौकिफ का ऐलान। और अक़्वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के खसूसी इजलास से ईरानी मंदूब का खिताब, यमन और फलस्तीन के अवाम के बुनियादी हुकूक की मुनज़्ज़म पामाली की मजम्मत। और अब खबरें तफसील के साथ। हिंदुस्तान में बुध को योम जमहूरिया रिवायती अंदाज में मनाया गया। योम जमहूरिया के मौके पर पूरे हिंदुस्तान में अवामी और सरकारी सतह पर तकरीबात का एहतमाम किया गया। हिंदुस्तान के सभी रियासती दारुल हुकूमतों में गवर्नरों ने पुलिस और मुसल्ला सिक्योरिटी दस्तों की सलामी ली। योम जमहूरिया की मरकज़ी तकरीब हिंदुस्तान के कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में राजपथ पर मुनक़िद हुई, जहां बुध की सुबह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी जंगी यादगार पर कौमी परचम लहराया, और इसके बाद सदर हिंदुस्तान रामनाथ कोविंद ने मुसल्ला फौज की सलामी ली। दिल्ली में जमहूरिया योम जमहूरिया की परेड में हिंदुस्तान की फ़ौज, फ़ज़ाइया और बहरिया के मुंतखब दस्तों के अलावा दीगर मुसल्ला फौज ने भी हिस्सा लिया। इस परेड में हिंदुस्तान की फ़ौजी ताकत का मुजाहरा किया गया, जिसके बाद हर रियासत की मखसूस झनकियाँ पेश की गईं। हिंदुस्तान के योम जमहूरिया की परेड के इस हिस्से में हर रियासत के मखसूस झनकी में रियासत के आवाम के रहन सहन और सकाफत की नुमाइश का अहतमाम किया गया। इससे पहले 25 जनवरी की रात सदर हिंदुस्तान रामनाथ कोविंद ने कौमी टीवी के ज़रिए खिताब में योम जमहूरिया की अहमियत, मुल्क की जमहूरी कदरों की हिफाजत और कौमी यकजहती के तहफ्फुज़ पर ज़ोर दिया। ہندوستان میں کرونا کے یومیہ مریضوں اور اموات میں ایک بار پھر اضافہ ریکارڈ کیا گیا. اسی کے ساتھ پاکستان میں بھی کرونا کی پانچویں لہر جاری ہے. نئی دہلی سے ہمارے نمائندے نے ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کے حوالے سے بتایا کہ کرونا کے یومیہ مریضوں میں کمی کے بعد بدھ کو ایک بار پھر اضافہ ریکارڈ کیا گیا. اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 285,914 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا, جس کے بعد ہندوستان میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 4,85,116 ہو گئی. یہ ایسی حالت میں ہے کہ منگل کو ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے اعلان کیا تھا کہ ملک میں کرونا کے یومیہ مریضوں کی تعداد کم ہونے لگی ہے. اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے 665 مریض دم توڑ گئے, جس کے بعد ہندوستان میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 491,127 ہو گئی ہے. قابل ذکر ہے کہ کرونا سے متاثرین کی تعداد کے لحاظ سے ہندوستان دنیا میں امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر اور برازیل تیسرے نمبر پر, اور مرنے والوں کی تعداد کے لحاظ سے امریکہ کے بعد برازیل دوسرے نمبر پر اور ہندوستان تیسرے نمبر پر آتا ہے. ادھر پاکستان میں بھی کرونا کی پانچویں لہر جاری ہے. پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک کے مختلف علاقوں میں کرونا کے 5,196 نئے مریض اور 15 اموات کا اندراج کیا گیا. اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا کے مریضوں کی شرح 10.17% ہو چکی ہے. پاکستان کے اسپتالوں, قرنطینہ کے مراکز اور گھروں میں کرونا کے 86,124 مریض زیر علاج ہیں, جن میں سے 1,293 کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے. پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی کل تعداد 13,86,348 ہے, جن میں سے 29,137 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں اور 12,71,087 کرونا کے مریض شفایاب بھی ہو چکے ہیں. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ملک کے فلاحی ریاست نہ بننے کا ذمہ دار ماضی کی حکومت کو قرار دیا ہے. اسلام آباد میں نیا پاکستان قومی صحت کارڈ کے اجرا کی تقریب سے خطاب میں وزیراعظم عمران خان نے ملک کے صحت کے نظام کو ناقص قرار دیا اور کہا کہ ملک کے پیسے والے کھانسی کا علاج کرانے کے لیے بھی باہر جاتے ہیں اور غریب ملک کے اندر ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے. عمران خان نے کہا کہ ملک لوٹنے والے بیرون ملک جا کر علاج کراتے ہیں, انہوں نے عوام کی کبھی فکر ہی نہیں کی. انہوں نے قومی صحت کارڈ پروگرام کے لیے کہا کہ یہ ایسا پروگرام ہے جو امیر اور غریب سب کے لیے ہے. عمران خان نے ماضی کی حکومتوں کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں سسٹم صرف اشرافیہ کے لیے بن کے رہ گیا ہے. عمران خان نے ایک بار پھر کہا کہ وہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنا کے دنیا کو بتائیں گے کہ فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں کسی نے ملک کو ریاست مدینہ بنانے کے بارے میں سوچا ہی نہیں. کراچی میں بلدیاتی قانون کے خلاف سندھ اسمبلی کے باہر جماعت اسلامی کا دھرنا 27 روز میں داخل ہو گیا. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم نے آج اور کل شہر بھر میں مظاہرے, ریلیاں اور کارنر میٹنگیں کرنے کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ 28 جنوری کو نیشنل ہائی وے, سپر ہائی وے اور شارۂ فیصل پر احتجاج, اور ماڑی پور, لزبیلا چوک, یونیورسٹی روڈ اور ڈرگ روڈ پر بھی دھرنا دیں گے. حافظ نعیم الرحمان نے خبردار کیا کہ سندھ پولیس نے لاٹھیاں چلائیں تو شہری خاموش نہیں بیٹھیں گے. انہوں نے کہا کہ حکمران ایسا میئر چاہتے ہیں جو اندھا, لولا اور بہرا ہو. امیر جماعت اسلامی کراچی نے کہا کہ ہمیں خیرات نہیں حق چاہیے. واضح رہے کہ جماعت اسلامی کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں ریلیاں بھی نکالی گئی تھیں جو مختلف مقامات پر عارضی دھرنا دیتی ہوئی سندھ اسمبلی پہنچیں۔ اگر معاہدے کے فریق ممالک ایران کے خلاف عائد ظالمانہ پابندیاں ہٹانے پر تیار ہو جائیں تو ہر قسم کی مفاہمت کا امکان پایا جاتا ہے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے منگل کی شب قومی ٹیلی ویژن کے ذریعے قوم سے براہ راست خطاب کیا۔ اس خطاب میں انہوں نے کہا کہ دیگر ممالک کا سفر اور وہاں کے حکام سے ملاقات کا نتیجہ ملکی مفاد اور کثیر جہتی تعاون کی صورت میں ظاہر ہونا چاہیے۔ انہوں نے دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ بغیر کوئی نتیجہ حاصل کیے صرف مسکرا دینے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ ویانا میں جاری مذاکرات میں اگر مقابل فریق ایرانی عوام کے خلاف عائد ظالمانہ پابندیوں کو ہٹانے پر تیار ہو جاتے ہیں تو پھر مفاہمت کے لیے زمین ہموار ہے۔ صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے براہ راست مذاکرات کے لیے امریکہ کی ممکنہ درخواست کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اس قسم کی درخواست مدتوں سے کی جاتی رہی ہے لیکن اب تک امریکیوں کے ساتھ براہ راست کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے۔ صدر ایران کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت کی پالیسی دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ تعاون کا فروغ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی ملک ہمارے ساتھ تعاون چاہے گا ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے، لیکن اگر کچھ ممالک ایران کے ساتھ مقابلہ آرائی کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر فطری طور پر ہم بھی ان کے مقابلے میں مزاحمت و استقامت کا مظاہرہ کریں گے۔ صدر ایران نے براہ راست نشر ہونے والے اپنے خطاب میں ایران کے 15 ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کو بھی اہم قرار دیا اور کہا کہ ان کی حکومت متوازن خارجہ پالیسیاں اپنا کر اس کوشش میں ہے کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ مختلف شعبوں میں جملہ اقتصادی تعلقات کو فروغ دیا جائے۔ ایران اور 4+1 گروپ کے اعلیٰ مذاکرات کاروں نے ویانا میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کی۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار علی باقری کنی نے بتایا کہ ایران اور 4+1 گروپ کے نمائندوں نے اس میٹنگ میں یورپی یونین کے امور خارجہ کے ڈپٹی انچارج آنریکے مورا بھی موجود تھے۔ 4+1 گروپ میں روس کے نمائندہ وفد کے سربراہ میخائل اولیا نوف نے اپنے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ اس اجلاس کے بعد 4+1 گروپ کے رکن ملکوں نے امریکی نمائندہ وفد سے علیحدہ ملاقات کی جس میں ایران شریک نہیں تھا۔ اولیا نوف کا کہنا تھا کہ اندرونی اختلافات کے شکار 4+1 گروپ کے ارکان نے ویانا میں امریکی وفد سے ملاقات میں ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بار پھر ایران کے ساتھ براہ راست مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے ایٹمی سمجھوتے کے تناظر میں وعدوں کو پورا کرنے کے سلسلے میں امریکہ کی ناتوانی کی جانب کوئی اشارہ کیے بغیر دعویٰ کیا کہ ہم مذاکرات کے آغاز سے ہی اپنے اتحادیوں کے ہمراہ براہ راست مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ ایران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتے اور دیگر مسائل میں براہ راست اشتراک عمل سود مند ہے۔ انہوں نے واشنگٹن کی جانب سے ایٹمی سمجھوتے کی خلاف ورزی کی جانب کوئی اشارہ کیے بغیر کہا کہ براہ راست مذاکرات سے زیادہ کارآمد رابطے کا امکان پیدا ہوتا ہے اور یہ بالکل وہی چیز ہے جس کی اس وقت ضرورت ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے واشنگٹن کی مذاکراتی ٹیم کے بعض اراکین کے جدا ہو جانے کے بارے میں کہا کہ ریچرڈ نیفیو اب تک وزارت خارجہ کے رکن تھے اور اب حکومت کی مدت 1 پوری ہونے کے بعد ملازمین کا تبادلہ معمول کی بات ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ گرد و پیش پروگرام میں خبروں کے بعد سیاسی گفتگو کا وقت، اور آج کے سیاسی گفتگو کے وقت میں ایک اہم رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے گزشتہ 24 گھنٹے میں یمن کے مختلف علاقوں پر 50 مرتبہ بمباری کی ہے۔ المجیرہ ٹی وی نے بدھ کو رپورٹ دی ہے کہ جارح سعودی حکومت کے جنگی طیاروں نے یمن کے صوبے تئیس کے جبل حبشی نامی علاقے پر 5 بار حملہ کیا۔ دارالحکومت سنا بھی جارح اتحاد کے شدید حملوں کا نشانہ بنا۔ سعودی جنگی طیاروں نے اسورا کے اسیانہ علاقے کو 2 بار، سنہان کے علاقے کو 1 بار، اسباہ علاقے کو 2 بار اور سنا کے اسبین ضلع کے انہدین علاقے کو 3 بار جارحانہ حملوں کا نشانہ بنایا۔ یمنی ذرائع کا کہنا ہے کہ جارح اتحاد کے فوجیوں نے 3 گھنٹے کے اندر 20 مرتبہ سنا اور اس کے مضافاتی علاقوں پر بمباری کی ہے۔ جارح سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے پچھلے 24 گھنٹے کے دوران صوبہ معارب کو 28 مرتبہ، الجوف کو 6 مرتبہ اور شبوہ کو 3 مرتبہ اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق جارح سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے جبل ایزان اور ضلع اتما کے جبل ایوا کے مواصلاتی ٹاوروں پر بھی بمباری کی ہے۔ یمن کے بنیادی ڈھانچوں پر حالیہ دنوں میں ہونے والی پے در پے بمباری سے پتہ چلتا ہے کہ جارح اتحاد نے ملک کے مواصلاتی نظام پر حملے کو اپنے ایجنڈے اور جارحانہ منصوبے کا حصہ بنا لیا ہے۔ دریں اثنا یمن کے ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف نے طوفان یمن 2 آپریشن کو یمن کی دفاعی طاقت میں اضافے کا ثبوت قرار دیا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف علی المشکی نے تصدیق کی ہے کہ یمنی فوج کے پاس اچھے قسم کے ہتھیار اور جارح اتحاد کے حساس مراکز کی نہایت اہم اور دقیق اطلاعات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یمنی فوج کے پاس صحیح نشانے پر لگنے والے ہتھیار اور ڈرون طیارے ہیں جو کسی بھی جارح ملک اور اس کے حامیوں کے اندر تک مار کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابو ظہبی کی الظفرہ اڈے کو نشانہ بنا کر یمن نے ایک اہم پیغام دیا ہے، کیونکہ جارح اتحاد کے جنگی طیارے یمنی عوام پر بمباری کے لیے اسی اڈے سے پرواز کرتے رہے ہیں۔ یمنی فوج کے اس عہدیدار نے زور دے کر کہا کہ یمن کی فوج کے سامنے اپنے شہریوں اور اپنی سرزمین کی حفاظت میں جوابی کارروائی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یمن کے مسلح افواج نے گزشتہ 1 ہفتے کے دوران ابو ظہبی اور دبئی میں طوفان یمن 1 اور طوفان یمن 2 نامی آپریشن انجام دیتے ہوئے میزائلی اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے خلاف یمن کے حملے ایسی حالت میں انجام پائے ہیں کہ اس وقت جارح سعودی اتحاد نے یمن کے خلاف اپنے حملے تیز کر دیے ہیں، اور متحدہ عرب امارات نے جنوبی یمن کے صوبے شبوہ پر حملے کے لیے بڑی تعداد میں زر خرید جنگجو اور فوجی بھیجے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا، جلوہ اپنا ایسے دکھایا، میرے کملی والے نے جلوہ اپنا ایسے دکھایا، میرے کملی والے نے دنیا کے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروں کے۔ یادوں کے جھروں کے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 6 بہمن، 23 جمادی الثانی اور 26 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیئیس جمادی الثانی سن 709 ہجری قمری کو مشہور مسلمان ماہر لسانیات، محدث، مفسر اور فقیہ ابن عطاء اللہ المعروف شیخ کبیر نے وفات پائی۔ وہ قاہرہ کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ ابن عطاء اللہ نے مشہور اساتذہ سے تعلیم حاصل کی اور اپنے دور کے عظیم فقیہ بن گئے۔ ان کا حلقہ درس بہت زیادہ وسیع تھا۔ ابن عطاء اللہ حکام و سلاطین کو واعظ و نصیحت اور ان کی اصلاح کو علماء کرام کی ذمہ داری سمجھتے تھے اور خود بھی اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے دور کے حکام کو نصیحت کرتے تھے۔ چھ بہمن سن 1293 ہجری شمسی کو پہلی جنگ عظیم کے دوران ایران کے علاقے آذربائیجان میں عثمانی اور روسی افواج کے درمیان جنگ شروع ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم شروع ہونے کے بعد ایران کی طرف سے اس جنگ میں غیر جانبدار رہنے کا اعلان کیے جانے کے باوجود عثمانی فوج نے دے سن 1293 ہجری شمسی کے اوائل میں ایران کے علاقے آذربائیجان پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ عثمانی جارحیت کے بعد روسی حکومت نے بھی اپنی فوج ایران بھیجی اور ایران کے شہروں پر قبضہ کرنے کے لیے روسی اور عثمانی افواج کے درمیان ایرانی سرزمین پر شدید جنگ ہوئی۔ یہ جنگ 8 دے 1293 ہجری شمسی کو عثمانی فوج کی شکست کے ساتھ ختم ہو گئی اور کئی سال تک روسی فوج نے ایران کے شمال اور مغرب میں وسیع پیمانے پر جارحیت اور لوٹ مار جاری رکھی۔ اس دوران ایرانی حکومت اور قاجاری بادشاہت انتہائی کمزور ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے انگلستان کو ایران میں براہ راست مداخلت کا موقع مل گیا۔ اسی وجہ سے ایران کے شمال اور جنوب پر قبضہ کرنے والے جارحین کے خلاف اس نے تھوڑی سی بھی مزاحمت نہیں کی۔ چھ بہمن سن 1329 ہجری شمسی کو ایران کے ایک مذہبی رہنما آیت اللہ کاشانی نے عوام کو آگاہ کرنے اور تیل کی صنعت کو قومیانے کے مطالبے کے لیے ایک عظیم اجتماع منعقد کیا۔ ایران میں تیل دریافت ہونے کے بعد سے غیر ملکی تیل کمپنیاں تیل کے امور میں مداخلت کرتی تھیں اور بہت سی دولت و ثروت یہاں سے لے جاتی تھیں۔ اسی بنا پر مجلس شورائے ملی کے تیل کمیشن نے غیر ملکی سمجھوتوں کو منسوخ کرنے اور تیل کو قومیانے کا ارادہ کیا۔ دریاسنا اس وقت کے وزیر اعظم اور پارلیمنٹ اور عوام کے درمیان اختلافات نے شدت اختیار کر لی اور آیت اللہ کاشانی نے آج کے دن ملک کے لوگوں کو آگاہ کرنے اور تیل کو قومیانے کے مطالبے کے لیے عظیم اجتماع منعقد کیا۔ چھبیس جنوری سن 1950 عیسوی کو ہندوستان میں جمہوری نظام نافذ ہوا، اسی لیے ہر سال ہندوستان میں اس دن کو یوم جمہوریہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے 15 اگست سن 1947 کو ہندوستان نے برطانوی سامراج سے آزادی حاصل کی تھی۔ ہندوستان میں مرکزی سربراہ حکومت وزیر اعظم ہوتا ہے، جبکہ صدر کی حیثیت آئینی ہے اور وہ پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلیوں کے ذریعے منتخب ہوتا ہے۔ انتظامی تقسیم کے اعتبار سے ہندوستان متعدد ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں منقسم ہے۔ طرز حکومت وفاقی ہے، جبکہ ریاستوں میں بھی ریاستی حکومتیں قائم ہوتی ہیں اور ہر ریاست میں گورنر، وزیر اعلی، صوبائی اسمبلی اور کابینہ تشکیل پاتی ہے۔ ہندوستان کا نظام حکومت سیکولر ہے، ملک کی اکثریت ہندو ہے، جبکہ مسلمان سب سے بڑی اقلیت میں ہیں۔ دیگر اقلیتوں میں سکھ، عیسائی، بودھ اور دیگر مذاہب کے ماننے والے شامل ہیں۔ چھبیس جنوری سن 2003 عیسوی کو معروف جرمن مستشرق، اسلام شناس اور ایران شناس این میری شمیل نے وفات پائی۔ وہ 7 اپریل سن 1922 کو جرمنی کے شہر ایرفرٹ میں پیدا ہوئی تھیں۔ انہوں نے 15 سال کی عمر میں طالب علمی کے دور سے ہی مشرقی تہذیب و تمدن سے آشنائی کے بعد اسلام کے بارے میں تحقیق کی اور عربی، ترکی، فارسی اور دیگر مشرقی زبانیں سیکھیں۔ نیز 19 سال کی عمر میں برلن یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ این میری شمیل دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی کی ماربرگ یونیورسٹی میں اسلامی مطالعات کے شعبے میں اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے پڑھانے لگیں اور اس کے بعد انقرہ یونیورسٹی میں تاریخ مذاہب کی تدریس سے وابستہ ہو گئیں۔ انہوں نے امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی میں بھی لمبے عرصے تک تدریس کی۔ این میری شمیل نے اسلام، اسلامی عرفان اور حافظ شیرازی کے بارے میں 100 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان زیادہ قربت کی بھی کوششیں کیں اور ایران سمیت بہت سے مشرقی ممالک کا دورہ کیا۔ عمر کے آخری ایام میں ان کو اسلامی جمہوریہ ایران کی الزہرا یونیورسٹی کی طرف سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری بھی دی گئی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔ افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔ عزیز سامعین، ہفتے وار پروگرام افغانستان اور پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کے دوران افغانستان اور پاکستان میں رونما ہونے والے بعض اہم واقعات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Thank you. تو سامعین، سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ یمن پر سعودی جارحیت کے خلاف پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے۔ طالبان کا امریکہ کو انتباہ۔ پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے کرپشن سے متعلق ایک دوسرے پر سخت الزامات۔ اور افغانستان کے مغربی صوبے ہرات میں منی بس میں ہونے والے بم دھماکے کے زخمیوں کی ایران منتقلی۔ سامعین، خاص خاص خبروں کے خلاصے کے بعد اب پچھلے ہفتے کے دوران افغانستان اور پاکستان میں رونما ہونے والے اہم واقعات قدرے تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن نے کرپشن سے متعلق ایک دوسرے پر سخت الزامات عائد کیے۔ اپوزیشن نے سی پی آئی رپورٹ کو عمران خان کے خلاف چارج شیٹ قرار دیتے ہوئے انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور ان سے استعفے کا مطالبہ کیا۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے گزشتہ 20 سالوں میں کرپشن کے تمام ریکارڈ توڑے ہیں۔ بدقسمتی سے ایشیائی خطے میں کرپشن کے معاملے میں پاکستان 5ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ترجمان ذوالفقار علی بدر کا کہنا تھا کہ اس رپورٹ کی اشاعت کے بعد عمران خان کا اقتدار میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کرپشن ختم کرنے کے نعرے کے ساتھ اقتدار میں آئے تھے، لیکن اب انہیں گھر جانا چاہیے۔ علاوہ ازیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ملک کے لیے خطرناک ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ حکومت کی جانب سے گزشتہ 3 سالوں میں جو غلطیاں کی گئیں ان کی مثال ملک کی 74 سالہ تاریخ میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ ادھر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ حکومت نے کرپشن کے خلاف سب سے زیادہ اقدامات کیے، جبکہ کرپشن کرنے والے مقدمات کا سامنا کرنے کے بجائے ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کرپشن کرنے والے مقدمات میں غیر ضروری التوا کے بہانے بنا رہے ہیں۔ حکومت نے کرپشن کے زیر التوا کیس جلد نمٹانے کے لیے عدالتوں میں مؤثر پیروی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن سے متعلق سال 2021 کی رپورٹ جاری کی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ سال کے دوران پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے۔ کرپشن کی عالمی درجہ بندی کرنے والے ادارے کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں حکومتی دعووں کے برعکس کرپشن کم ہونے کے بجائے بڑھی ہے۔ رپورٹ میں 180 ممالک کے نام شامل ہیں، جن میں پاکستان کی 16 درجے تنزلی ہوئی ہے، اور 28 پوائنٹس کے ساتھ پاکستان عالمی رینکنگ میں 140ویں نمبر پر آ گیا۔ گزشتہ سال کرپشن پرسیپشن انڈیکس میں پاکستان کا 124ویں نمبر تھا۔ پاکستان کے غیور عوام نے یمن پر سعودی جارحیت کے خلاف پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرہ کیا اور ریلی نکالی۔ یمن میں آل سعود کی جارحیت کے خلاف امامیہ اسٹوڈینٹس آرگنائزیشن پاکستان نے ملک کے اہم شہروں لاہور، ملتان، گلگت اور اسلام آباد میں احتجاجی ریلیوں کا انعقاد کیا۔ اس حوالے سے لاہور میں پریس کلب کے سامنے بھی احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ آئی ایس او پاکستان کے رہنماؤں نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 7 سال سے یمن میں مظلوم مسلمانوں کو شیطانی قوتوں کی جارحیت کا سامنا ہے۔ سعودی بمباری سے یمن میں اب تک 1 لاکھ سے زیادہ افراد شہید، زخمی اور معذور ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ کے بدترین انسانی بحران، وحشیانہ حملوں کے خلاف اور یمن میں عالمی سامراج کی جارحیت کے خلاف ہمیں سڑکوں پر نکل کر استعمار دشمنی کا عملی ثبوت دینا ہوگا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ یمن کی جیل پر جارح سعودی اتحاد کے وحشیانہ حملے میں 80 سے زیادہ مظلوم یمنی جاں بحق اور 260 زخمی ہو گئے۔ آل سعود اور متحدہ عرب امارات، عالمی سامراج امریکہ اور صہیونی حکومت کے اعلی کار اور انسانیت کے مجرم ہیں۔ مقررین کا کہنا تھا کہ یمن میں جارح سعودی اتحاد کے حملوں میں 85% سے زیادہ بنیادی تنصیبات تباہ ہو چکی ہیں، جبکہ عوام کو خوراک اور دواؤں کی قلت کا بھی سامنا ہے۔ ان تمام مظالم کے باوجود امت مسلمہ کی خاموشی اور عالمی برادری کی بے حسی افسوسناک ہے۔ طالبان حکومت کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تو امریکہ رد عمل کے لیے تیار رہے۔ طالبان حکومت کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے الجزیرہ ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ نے طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تو اس کے سر پر خطرات منڈلاتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ طالبان کی حکومت کو تسلیم نہ کر کے افغانستان کے عوام کے خلاف اپنی دشمنی کو جاری رکھے گا۔ سراج الدین حقانی نے طالبان کے بارے میں امریکہ کی پالیسی پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن طالبان کے ساتھ بین الاقوامی برادری کے تعلقات کی راہ میں روڑے اٹکا رہا ہے۔ طالبان حکومت کے وزیر داخلہ کا بیان ایسے حالات میں سامنے آیا ہے کہ جب عالمی برادری نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کی شرط ایک قومی حکومت کی تشکیل، انسانی حقوق کا احترام کیے جانے، عورتوں کے حقوق کا تحفظ، دہشت گردی کے خلاف جد و جہد اور دہشت گرد گروہوں بشمول القاعدہ سے تعلقات ختم کرنا رکھی ہے۔ پاکستان میں صدارتی نظام کی چیمی گوئیوں کے بعد ملک کے وزیر خارجہ نے دو ٹوک الفاظ میں اسے مسترد کر دیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ صدارتی نظام رائج کرنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایک غبارہ ہے جس کی جلد ہوا نکل جائے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صدارتی نظام کی چاہت میں گھرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا واحد حل یہی ہے، اور ہم اگر پارلیمانی نظام کو بدل کر صدارتی نظام میں تبدیل کر لیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا صدارتی نظام کے آنے سے عمران خان، نواز شریف اور آصف علی زرداری بدل جائیں گے؟ نظام نہیں، رویے بدلو۔ نظام نہیں، اپنے آپ کو بدلو۔ نظام بدل بھی گیا لیکن خود کو نہیں بدلا تو کچھ بھی نہیں بدلنے والا۔ اس نقطے کو سمجھیں، سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ افغانستان کے مغربی صوبے ہرات میں ہفتے کو ایک منی بس میں ہونے والے بم دھماکے کے زخمیوں کو علاج معالجے کے لیے ایران منتقل کیا گیا ہے۔ ہرات میں ایران کے قونصل جنرل محمد صدیقی فر نے کہا کہ ہرات میں منی بس میں ہونے والے بم دھماکے کے 5 زخمیوں کو علاج معالجے کے لیے ایران منتقل کیا گیا ہے۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ بس کے پرخچے اڑ گئے اور خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت دھماکے میں جاں بحق اور زخمی ہونے والوں کو بمشکل بس سے نکال کر قریبی اسپتال منتقل کیا۔ طالبان کی جانب سے افغانستان کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد ہرات میں یہ پہلا دھماکہ تھا۔ داعش دہشت گرد گروہ نے ہرات کے بم دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ داعش دہشت گرد گروہ نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ ہرات کا بم دھماکہ اس کے عناصر نے کیا ہے۔ افغانستان کے مغربی شہر ہرات کے ایک علاقے میں منی بس میں بم دھماکے سے 4 خواتین سمیت 7 افراد جاں بحق اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ داعش دہشت گرد گروہ نے ہرات کے اس بم دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ افغانستان کا اقتدار طالبان کے ہاتھ میں آنے کے بعد سے ملک کے مختلف علاقوں میں دہشت گردانہ حملے کیے جا رہے ہیں، اور ان سب حملوں کی ذمہ داری داعش دہشت گرد گروہ قبول کرتا رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے عالمی برادری سے افغانستان کے عوام کی فوری طور پر مدد کرنے کی اپیل کی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کرتے ہوئے عالمی برادری سے کہا ہے کہ بحران کا شکار ملک افغانستان کی مدد کی جائے، اور افغانستان کے عوام کی مدد کے لیے اقوام متحدہ کی جانب سے منظور ہونے والی قرارداد کے بعد یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں افغانستان کے عوام کی بھرپور مدد کریں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے اس سے پہلے بھی افغانستان میں انسانی المیہ رونما ہونے کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے عالمی برادری سے افغانستان کے عوام کی مدد کی اپیل کی تھی۔ واضح رہے کہ طالبان کی جانب سے افغانستان کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد امریکہ اور بعض دیگر ممالک نے افغانستان کے اثاثے منجمد کیے، جس کی وجہ سے ملک کی اقتصادی صورتحال خراب ہو گئی۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے سربراہ نے پوری دنیا بالخصوص اسلامی ممالک سے کہا ہے کہ وہ طالبان حکومت کو تسلیم کریں۔ طالبان کی عبوری حکومت کے سربراہ ملا محمد حسن آخوند نے بدھ کو کابل میں ایک کانفرنس میں دنیا بھر کی حکومتوں سے اپیل کی کہ طالبان حکومت نے تمام شرطیں پوری کر دی ہیں، لہذا اسے تسلیم کیا جائے۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے سربراہ نے افغانستان کے اثاثے منجمد کر لیے جانے پر امریکہ کو ہدف تنقید بنایا۔ ملا محمد حسن آخوند نے بدھ کو کابل میں افغان معیشت کے زیر عنوان منعقدہ ایک کانفرنس میں کہا کہ امریکہ کے ہاتھوں افغانستان کے اثاثے منجمد کر لینا ملک میں اقتصادی بحران کا اصلی سبب ہے۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے سربراہ نے افغانستان کے اقتصادی مسائل کے بنیادی حل پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مختصر مدت کی انسان دوستانہ امداد افغانستان کے بحران کا بنیادی حل نہیں ہے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ افغانستان پر عائد ہونے والی پابندیاں منسوخ اور افغانستان کے سینٹرل بینک کے اثاثے بحال کیے جائیں۔ طالبان کی عبوری حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے بھی اس اجلاس میں افغانستان کے سینٹرل بینک کے اثاثے بحال کیے جانے پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ اس کے بعد سے افغانستان ملکوں کے درمیان مقابلہ آرائی کے میدان کے بجائے اقتصادی میدان میں نقطۂ اتصال اور مفاہمت کا مرکز ہوگا۔ طالبان نے 15 اگست 2021 کو افغانستان کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی تھی اور ملک میں ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کا وعدہ کیا تھا، لیکن ابھی تک اسے پورا نہیں کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے لاہور کے علاقے انارکلی میں ہونے والے بم دھماکے کے دہشت گردوں تک پہنچنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ لاہور دھماکے کے ملزموں تک پہنچ گئے ہیں اور دہشت گردی کو شکست دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزارت داخلہ کی جانب سے تمام اداروں کو الرٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ شیخ رشید نے کلدم تحریک طالبان پاکستان سے متعلق کہا کہ کلدم ٹی ٹی پی کی شرطیں ناقابل قبول تھیں، اس لیے بات چیت آگے نہیں بڑھ سکی۔ انہوں نے کہا کہ فائر بندی ٹی ٹی پی نے توڑی، اور اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں تو ہم ان سے لڑیں گے۔ شیخ رشید نے اعتراف کیا کہ پچھلے 3 مہینے کے دوران ملک میں دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پورے ملک میں غیر معمولی سیکورٹی انتظامات کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ پاکستانی وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ لاہور کے حالیہ دہشت گردانہ دھماکے کے بعد مختلف علاقوں میں دہشت گردی کا خطرہ موجود ہے۔ پاکستان کے شہر لاہور کے علاقے نیو انارکلی میں پان منڈی کے قریب خوفناک دھماکہ ہوا جس کی آواز دور دور تک سنی گئی اور خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور وہاں کھڑی کئی موٹر سائیکلوں کو آگ بھی لگ گئی۔ بم ایک موٹر سائیکل میں نصب تھا اور دھماکے کے بعد زمین میں گڑھا پڑ گیا۔ زوردار دھماکے کے نتیجے میں ایک بچے سمیت 3 افراد جاں بحق اور 23 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں خواتین بھی شامل ہیں۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے میو اسپتال منتقل کیا گیا۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے لاہور دھماکے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے جاری کیے گئے اپنے بیان میں زخمیوں کو فوری طور پر طبی امداد کی فراہمی کی ہدایت جاری کی ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے پنجاب حکومت سے واقعے کی رپورٹ بھی طلب کر لی۔ مسلم لیگ نون کے صدر قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف اور لیگی رہنما مریم نواز نے انارکلی بازار لوہاری گیٹ میں ہونے والے دھماکے کی مذمت کی ہے۔ مجلس وحدت مسلمین نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اس قسم کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف سخت اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی لاہور میں ہونے والے بم دھماکے کی شدید مذمت کی ہے۔ افغانستان میں متعین ایران اور پاکستان کے سفیروں نے کابل میں ایک دوسرے سے ملاقات کی ہے۔ ایران کے سفیر بہادر امینیان اور پاکستان کے سفیر منصور احمد خان کے درمیان ہونے والی اس ملاقات میں خطے کے ملکوں کے تعاون سے افغانستان میں پائیدار امن کے قیام کی راہوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس سے پہلے ایران کے سفیر نے افغانستان میں اقوام متحدہ کی نائب سفیر میٹ نٹسن سے افغانستان میں قیام امن، وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل اور اقتصادی ترقی کے بارے میں تبادلہ خیال کیا تھا۔ کابل میں متعین ایران کے سفیر نے پچھلے ہفتے افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی اور سینئر سیاستدان عبداللہ عبداللہ سے بھی ملاقات کی تھی، جس میں افغانستان کے لیے انسانی امداد کی ترسیل پر زور دیا گیا۔ واضح رہے کہ ایران شروع ہی سے افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت کے قیام کی حمایت کرتا رہا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامن لیجئے، اب سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، آئینۂ صحافت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین پروگرام میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ اطلاعات افریقی ممالک کے ساتھ تعلقات میں اضافہ کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں، وزیر خارجہ امیر عبداللہیان۔ تہران ٹائمز پابندیوں کا ہٹانا، اس کی ضمانت اور تصدیق، امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی شرط۔ روزنامہ الاخبار اسرائیلی صدر بہت جلد امارات کا دورہ کریں گے۔ اور سامعین، اب کچھ اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ کیہان، حکومت ہمسایہ ممالک کی بے پناہ صلاحیتوں اور بین الاقوامی تعلقات میں توازن پر توجہ دے رہی ہے، صدر مملکت۔ روزنامہ کیہان لکھتا ہے کہ صدر سید ابراہیم رئیسی نے منگل کی رات کو براہ راست انٹرویو کے دوران مختلف سماجی، سیاسی، اقتصادی اور بین الاقوامی موضوعات پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ بین الاقوامی امور میں حکومت نے سرگرمی دکھائی اور بہت زیادہ محنت کی ہے، اور باقی موضوعات کے سلسلے میں بھی متوازن حکمت عملی اپنائی ہے۔ صدر رئیسی نے کہا کہ ان کی حکومت ہمسایہ ممالک کی بے پناہ صلاحیتوں اور بین الاقوامی تعلقات میں توازن کی قائل ہے، اور اسی پالیسی کے تحت روس اور چین کے ساتھ بھی تعلقات میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ روزنامہ القدس العربی، یمن، اسرائیل اور اس کے ساتھ حالات معمول پر لانے والے ملکوں کے خلاف ایران کے استقامتی محاذ کا لانچ پیڈ بن گیا ہے۔ فارن پالیسی، القدس العربی اخبار اس بارے میں لکھتا ہے کہ فارن پالیسی میں شائع شدہ ایک مضمون میں کہا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات اس وقت نام نہاد ابراہیمی معاہدے پر دستخط کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب متحدہ عرب امارات نے مراکش، بحرین اور سوڈان سمیت صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ حملہ یقیناً یمن میں امارات کے اقدامات کے جواب میں کیا گیا، لیکن اس کا پیغام کئی پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ صحافت، جموں کشمیر میں یوم جمہوریہ کے تحت سیکورٹی کے سخت انتظامات۔ دی ہندو، مغربی بنگال کے سابق وزیر اعلی بدھا دیو بھٹاچاریہ نے پدم بھوشن ایوارڈ لینے سے انکار کر دیا۔ نوائے وقت، اپوزیشن والے 23 مارچ کو آئیں گے تو اپنا سا منہ لے کر لوٹ جائیں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، پی ڈی ایم کا لانگ مارچ کی تاریخ نہ بدلنے کا فیصلہ۔ روزنامہ جنگ اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم نے 23 مارچ کو لانگ مارچ کی تاریخ تبدیل نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوا، جس میں تحریک عدم اعتماد سمیت اسٹیئرنگ کمیٹی کی 8 سفارشات پر غور کیا گیا۔ روزنامہ کشمیر عظمیٰ، آزاد پدم بھوشن سے سرفراز۔ کشمیر عظمیٰ اخبار نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ صدر ہند کی جانب سے یوم جمہوریہ کے موقع پر مختلف شعبوں میں ممتاز خدمات پیش کرنے والوں کو ملک کے سب سے اعلی سول ایوارڈ پدم وبھوشن، پدم بھوشن اور پدم شری سے نوازا گیا ہے۔ سابق چیف آف ڈیفینس اسٹاف جنرل بپن راوت سمیت 4 افراد کو پدم وبھوشن، جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلی غلام نبی آزاد سمیت 17 کو پدم بھوشن، اور جموں کشمیر کے ایک کھلاڑی فیصل علی ڈار سمیت 107 کو پدم شری ایوارڈ دیے گئے ہیں۔ سابق چیف آف ڈیفینس اسٹاف کو پس از مرگ پدم وبھوشن کے اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ اور سامعین، اب پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ارنا نیوز، یمن میں منظم طریقے سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب کا بیان۔ مہر نیوز، ایران اور جمہوریہ آذربائیجان کے مابین فوجی تعاون میں فروغ آئے گا، مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف جنرل باقری۔ اور فارس نیوز، ایران اور ہندوستان نے چابہار کے لیے 3را جہاز رانی روٹ قائم کر دیا۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام مقدس دفاع۔
عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع کے ساتھ حاضر خدمت ہے، کہاں شمین کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں مقدس دفاع اور اس میں پیش آنے والے بعض واقعات کے بارے میں گفتگو کریں گے. امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. سامعین، اس پروگرام میں نوجوان ایرانی مجاہدین کے ساتھ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے گہرے اور روحانی تعلق کی یادوں کا اظہار کیا گیا ہے. عراق میں ڈکٹیٹر صدام حسین کی حکومت کے بزدلانہ حملے کے خلاف ایرانی جنگجوؤں کے 8 سالہ مقدس دفاعی سلسلے کے 5ویں پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس سلسلے میں ہم ایک طویل اور وحشیانہ جنگ کے خلاف ایرانی قوم کی 8 سالہ مزاحمت کے اس پہلو کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو دوسری جنگوں کے مقابلے میں ایران کے خلاف صدام کی مسلط کردہ جنگ کی ایک خاص اور مختلف خصوصیت ہے. پچھلے پروگرام میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ بسیج کی تشکیل کا حکم انقلاب اسلامی کے سپریم لیڈر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا، جو صدام کے ایران پر حملے سے تقریباً 1 سال قبل تھا. ایران کے خلاف صدام کی 8 سالہ مسلط کردہ جنگ کی ایک امتیازی خصوصیت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور نوجوان ایرانی مجاہدین کے درمیان گہرے جذباتی اور روحانی تعلقات تھے. اگر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اعلی روحانیت اور اخلاص نیز ایرانی جوانوں کے دلوں میں رہبر انقلاب اسلامی کی محبت اور عقیدت کا اثر نہ ہوتا تو اسلامی انقلاب کی فتح نہ ہوتی. اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف سب سے بڑی کاروائی عراق کے مجرم ڈکٹیٹر صدام کی طرف سے 8 سالہ جنگ مسلط کرنا تھی. یقیناً امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت اور نظم و نسق ہی دفاع مقدس کے 8 برسوں میں مجاہدین کے بلند حوصلوں کا اصل اور تعین کرنے والا محور تھا. اسلام کے بسیجیوں سے امام کی بے پناہ محبت اور والہانہ محبت اتنی تھی کہ آپ نے اپنے ایک پیغام میں فرمایا، مجھے امید ہے کہ خدا مجھے مسلط کردہ جنگ کے شہداء کے ساتھ قبول فرمائے گا. 8 سالہ دفاع مقدس کے بسیجیوں کے ساتھ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے جذباتی اور روحانی تعلق کے بارے میں بہت سی کتابیں اور یادداشتیں لکھی اور جمع کی گئی ہیں. اس سلسلے میں پروگرام کے وقت کی کمی کی وجہ سے ہم ان تمام یادداشتوں کے صرف ایک مختصر سے حصے کا حوالہ دیتے ہیں، تاکہ خانہ جنگی کے 8 سال کے دوران بسیجیوں کے درمیان جو روحانی ماحول موجود تھا اسے سمجھا اور درک کیا جا سکے. ان یادداشتوں کو پیش کر کے ہم مسلط کردہ جنگ اور دیگر جنگوں کے 8 سالہ فرق کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے دفتر کے رکن جناب رحیمیان نے امام خمینی کے بارے میں اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے، امام خمینی کی تصاویر میں سے ایک تصویر دسمبر 1986 میں جنوبی محاذ کے کا ایک بہت اچھا جوان دفتر میں لایا اور کہا کہ اس تصویر کو بڑی تعداد میں شائع کیا جائے اور اسے مجاہدین میں تقسیم کیا جائے، لیکن اس کے نیچے امام خمینی کے مجاہدین کے نام ایک مختصر پیغام بھی ہونا چاہیے، یہ مجاہدین کو عطیے کے طور پر دیا جائے۔ جب امام خمینی کی خدمت میں لے جایا گیا تو اس کی امید نہ تھی کہ امام خمینی دستخط کے علاوہ اس پر کچھ لکھیں گے، لیکن جب انہوں نے یہ بات امام تک پہنچائی تو انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے قلم اٹھایا اور تصویر کے ساتھ یہ جملہ لکھا، خدا کے نام سے میں خدا کے پیارے مجاہدین کی آخری فتح کے لیے دعا گو ہوں، خدا کے راستے کی کوشش کرو، خدا تمہارے ساتھ ہے، میں آپ کے ہاتھ اور بازو چومتا ہوں، آپ پر سلامتی اور خدا کی رحمت ہو۔ روح اللہ الموسوی الخمینی۔ جنگ کے عظیم کمانڈروں میں سے ایک جنرل شہید سیاد شیرازی کہتے ہیں، مغربی ایران اور عراق کی پہاڑی سرحدوں پر آپریشن بلفجر 2 میں فتح کے بعد ہم امام خمینی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس آپریشن میں حصہ لینے والے متعدد اسلامی مجاہدین نے حسینیہ جماران میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ مجاہدین گروہ در گروہ حسینیہ میں داخل ہوئے، سب کا تعارف کرایا گیا، پھر بچوں نے امام سے ملاقات کے بعد اپنی جگہ دوسروں کو دے دی۔ ایک بہادر شخصیت نے جو فارس کے علاقے ایران کے جنوب میں ایک چھوٹے سے قصبے فاسا کے قریب ایک گاؤں سے تعلق رکھتے تھے اور 33ویں المہدی بریگیڈ کی بٹالین کے کمانڈر تھے، اس مجاہد نے ایک آپریشن میں بہادری کے زبردست جوہر دکھائے تھے۔ اس مجاہد کا نام مرتضی جاویدی تھا جو بعد میں شہید ہو گئے۔ انہوں نے امام کے سر، چہرے، پیشانی اور ہاتھ کا بوسہ لیا اور خاموشی سے اپنے کمانڈر کے پاس بیٹھ گئے۔ اسی لمحے ایک دلچسپ منظر پیش آیا اور وہ یہ تھا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جھک کر اس بہادر بسیجی کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ اس منظر کو دیکھ کر بسیجی نوجوانوں کے لیے امام کی گہری محبت اور پیار کا احساس ہوا۔ غلام علی رجائی نے اپنی کتاب امام خمینی کی زندگی کے نقوش میں نوجوان مجاہدین کے ساتھ امام کے تعلقات کے بارے میں بہت سی روایات جمع کی ہیں۔ کتاب امام خمینی کی سوانح حیات سے اقتباسات کے مصنف نے ایک مجاہد کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے، فتح المبین کا قابل فخر آپریشن ابھی شروع ہوا تھا۔ امام خمینی کے دفتر میں درخواست کی گئی کہ اس آپریشن میں شریک بعض مجاہدین کو امام کی ملاقات کا موقع دیا جائے۔ دفتر سے ملاقات کی اجازت کے بعد محاذ جنگ سے ایک ٹرین تیار کی گئی اور مجاہدین کو آپریشنل علاقے سے حسینیہ جماران تک فوجی وردی اور پیشانیوں پر مخصوص ناروں سے آراستہ پیشانی بندوں کے ساتھ امام خمینی کی خدمت میں لایا گیا۔ سپاہ کے کمانڈر ان چیف محسن رضائی نے ملاقات سے پہلے امام خمینی کا شکریہ ادا کیا اور اسلام کے ان مجاہدین کی طرف سے انہیں اس عظیم فتح پر مبارکباد دی۔ پھر امام نے گفتگو شروع کی۔ ان کی تقریر کے آغاز میں مجاہدین کے رونے اور جوش و خروش کی وجہ سے ایک خاص ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ گریے کی آواز اتنی زیادہ تھی کہ امام خمینی نے تھوڑی دیر کے لیے اپنی تقریر روک دی۔ چند منٹوں کے بعد انہوں نے اپنی گفتگو جاری رکھی اور کہا، ہمیں اس ہوا میں سانس لینے پر فخر ہے جس میں آپ سانس لیتے ہیں۔ مجاہدین پر مزید گریہ طاری ہو گیا تھا کیونکہ اس سے امام نے مجاہدین سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور مجاہدین ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے اور ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا عراقی جیلوں میں قیدیوں سے بھی جذباتی تعلق تھا۔ ریڈ کراس کی فہرست میں شامل ان قیدیوں کے پاس اپنے اہل خانہ کے پاس بہت محدود تعداد میں خط لکھنے کی اجازت تھی۔ اسیر مجاہدین نے اس موقع کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی گہری محبت اور پیار کا اظہار کرنے کے لیے استعمال کیا۔ وہ اپنے خطوط کو اپنی منزل تک پہنچانے کے لیے امام خمینی کے لیے باپ یا دادا کا استعمال کرتے تھے۔ ان خطوط میں سے ایک جو امام خمینی کے نام لکھا گیا ہے، اس میں آیا ہے، خدا کے نام سے جو نہایت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے والد سلام، یہ خط امام خمینی کے نام ہے۔ اے میرے پیارے والد، آپ الہی تحفہ اور علم کا سرچشمہ ہیں اور آپ ہمارے پاس خدا کی روح ہیں، آپ پر سلامتی ہو۔ اگرچہ آپ کی قدر جاننا مشکل ہے، لیکن یہ میرے دلی جذبات ہیں۔ یہ مجاہد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر لکھتا ہے، میں نے آپ کے بارے میں مختلف مخلوقات سے سوال کیا ہے، میں نے پہاڑ سے پوچھا، اس نے کہا مجھ سے زیادہ ثابت قدم خمینی ہے، سمندر نے مجھ سے بلند آواز میں کہا وہ مجھ سے زیادہ تلاطم خیز ہیں، سورج سے پوچھا تو اس نے کہا وہ مجھ سے زیادہ روشن ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں اتنے شاعرانہ انداز میں کیوں مخاطب ہوں؟ آپ شمع ہیں اور ہم آپ کے پروانے، ہم آپ کے ارد گرد طواف کرتے ہوئے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان خطوط میں سے بعض کا جواب دیتے۔ صدام کی قید میں موجود مجاہدین کے نام امام کے جوابی خطوط میں سے ایک میں لکھا ہے، خدا کے نام سے، میرے پیارے بیٹے، آپ کا خط موصول ہوا جس میں آپ کے مزاج و صحت کی اطلاع ملی، آپ نے میری صحت کے بارے میں پریشانی کا اظہار کیا، خدا کا شکر ہے میں بہتر ہوں، میرے عزیز فرزند، میں صحت مند ہوں اور میں آپ اور دیگر قیدی دوستوں کے لیے دعا گو ہوں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس قسم کی مصیبتیں ہمیشہ خدا کے دوستوں کے لیے آتی رہی ہیں اور خدا کے تئیں بلند مقام اور رحمت کا سبب بنتی ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ جلد از جلد بحفاظت گھر لوٹ آئیں گے، اپنے تمام دوستوں کو میرا سلام کہیے گا، خدا آپ کو صبر اور اجر سے نوازے۔ گرفتار ہونے والے مجاہدین میں سے ایک اپنے گھر والوں کے نام خط لکھتا ہے، میں آپ میں سے ہر ایک کو یاد کرتا ہوں، لیکن مجھے جس کی بہت یاد آتی ہے، تم نہیں جانتی کہ میں اسے کتنا یاد کرتا ہوں، وہ میرے پیارے دادا حاج آغا موسوی ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس اسیر مجاہد کے جواب میں لکھتے ہیں، میرے پیارے بچے، تمہارا خط موصول ہوا، امید ہے کہ انشاءاللہ جلد ہی قید سے چھٹکارا مل جائے گا، ہمیں آپ کی فکر ہے، خدا عظیم ہے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، آپ کے دادا۔ نوجوان ایرانی مجاہدین کے ساتھ امام خمینی کے جذباتی اور روحانی تعلق کی بہت سی یادیں کئی جلدوں میں جمع کی گئی ہیں، جن میں سے کچھ کا ذکر ہم نے صرف اسی تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے کیا ہے۔ اگلے پروگرام میں بھی اس سلسلے کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت تک کے لیے آپ تمام سامعین سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام مقدس دفاع، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام اسلام کی معرفت، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام اسلام کی معرفت، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اسلام کی معرفت۔
عزیز سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم اصول دین کے ایک اہم رکن معاد یعنی قیامت کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔
سامعین، معاد عربی کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی ہے واپس لوٹنے کی جگہ، لیکن اصطلاح میں معاد یا قیامت کا مطلب قیامت میں جسم میں روح کی واپسی اور انسان کا دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ قیامت یا معاد پر عقیدے کے مطابق تمام انسان قیامت میں زندہ ہوں گے، ان کے اعمال خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا پائیں گے۔ معاد یا قیامت انبیاء اور نورانی تعلیمات الہی کا ایک بنیادی موضوع رہا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں بھی قیامت اصول دین میں شامل ہے اور اس کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور بہت سی آیات قرآنی میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔ تو قیامت سے پہلے ایک نظر موت کے مسئلے پر ڈالتے ہیں۔
اگرچہ زندگی اہم ترین عطیہ الہی ہے اور زندگی کا خاتمہ بے حد غمگین اور وحشت ناک ہے، لیکن بہرحال ایک دن ہر انسان کو موت آنی ہے۔ قرآن کے مطابق ہر انسان کی موت ہونی ہے اور کوئی بھی اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ انسان کی عمر تیزی سے گزرتی ہے اور سرمایہ جوانی دیکھتے دیکھتے جاتا رہتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہماری حیات بخش سانسیں موت اور ہماری دنیائی زندگی کے خاتمے کی طرف ایک قدم ہے۔ بہرحال تمام جانداروں میں صرف انسان ہی موت سے ڈرتا ہے اور تشویش میں رہتا ہے۔
جانور اپنی موت کے بارے میں نہیں سوچتے۔ جو چیز جانوروں میں دکھائی دیتی ہے وہ خطرے سے جان بچانے کا غریزہ ہے۔ اگرچہ زندگی سے لگاؤ اور محبت تمام جانداروں میں پائی جانے والی ناقابل انکار حقیقت ہے، لیکن انسان اپنی زندگی سے محبت کے ساتھ ساتھ زندگی جاویدہ کی بھی آرزو رکھتا ہے، لہٰذا اپنی پوری طاقت سے موت کا مقابلہ کرتا ہے اور زندہ رہنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ زندگی جاوید کا خیال صرف انسان کی صفت ہے۔
موت ایک ناقابل انکار حقیقت ہے اور انسان ہمیشہ موت کا معمہ حل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ موت انسان کے لیے ہمیشہ ایک چیلنج بنی رہی ہے۔ موت کے بارے میں مختلف لوگوں کا مختلف رد عمل بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ موت کے بارے میں اکثر لوگوں کا فطری رد عمل خوف و ہراس ہوتا ہے۔ موت انسان کی آرزوؤں اور امیدوں پر پانی پھیر دیتی ہے اور خواہشات کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ موت کے بارے میں ابہام انسان کی تشویش اور وحشت کی ایک وجہ ہے۔ انسان کے لیے موت ایک مبہم اور انسلجھا مسئلہ ہے اور اس کو نہیں پتا کہ موت کے بعد اس کا کیا حشر ہوگا۔ بہرحال موت کی یاد انسان سے اس کی خوشی اور آرام چھین لیتی ہے۔
سامعین، صدیوں سے مفکرین اور فلاسفہ انسان کے دل سے موت کا خوف نکالنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی موت کے راز سے پردہ نہیں اٹھا پایا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ موت ایک ایسا راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی سمجھ سے دور رکھا ہے۔ دراصل موت ایک ایسا راز ہے کہ جب تک انسان خود اس کا مزہ نہیں چکھ لے گا، تب تک اس کی سمجھ میں موت کی حقیقت نہیں آ سکتی۔ انسان جب بھی اپنے بارے میں اور اپنے آس پاس کی دنیا کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ اپنے آپ سے سوال پوچھتا ہے کہ وہ دنیا میں کیوں آیا ہے، موت کیوں اس شیری زندگی اور ان خوشیوں کے درمیان جدائی پیدا کر دیتی ہے، اور یہ کہ اس سفر کی آخری منزل کہاں ہے۔ موت کے بعد کی دنیا اور اس کے بارے میں متعدد سوالوں نے صدیوں سے مفکرین کے دماغ کو الجھا رکھا ہے۔ مثلاً بیلجیم کے مصنف، شاعر اور فلسفی موریس میٹرلنک اعتراف کرتے ہیں کہ موت کے بارے میں ہماری سوچ اپنی لاش کے انجام کو سمجھنے سے آگے نہیں جاتی، اور یہ کہ ہم انسان کی حتمی منزل کے ادراک سے قاصر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر خدا پر اور کائنات پر ہمارا ایمان نہ ہو تو ہم یہ سمجھنے سے قاصر رہیں گے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ہماری آخری منزل کون سی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہیں جانو گے کہ کہاں سے آئے ہو تو تو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں جانا ہے۔ کہنا چاہیے کہ اس الجھن اور پریشانی کی واحد رائے حل معاد یا قیامت پر ایمان ہے۔ لہٰذا پوشیدہ دنیاؤں سے آگہی کے لیے انسان کا قابل اعتماد اور معتبر ذریعہ دین ہے، اور موت کے بعد کی دنیا سے آشنائی کا بھی یہی بہترین ذریعہ ہے۔ دین پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے اور انسان کو دائمی کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے۔ ادیانِ الٰہی کے مطابق انسان کی حقیقی سعادت ایک دوسری دنیا اور موت سے گزرنے کے بعد ہی ممکن ہے۔ اسی وجہ سے تمام ادیانِ الٰہی کا ایک بنیادی ترین اصول قیامت پر ایمان ہے۔ پیغمبرانِ الٰہی نے قیامت کی حقیقت کے سلسلے میں موت کی حقیقت کے بعض پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا ہے، اور پوری جرأت کے ساتھ یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ انسان موت اور اس کے بعد کے حالات کے بارے میں جتنا بھی جانتا ہے وہ صرف انبیاء کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔
سامعین، آئیے اب موت کے قرآنی مفہوم پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ قرآن کے مطابق موت کا مطلب فنا اور نابودی نہیں ہے، بلکہ جاویدانگی اور بقا کی طرف کھلنے والا ایک دریچہ ہے۔ زندگی کی حقیقت کی طرح موت کی حقیقت بھی اسرار ہستی میں شامل ہے، اور جس کو ہم موت کہتے ہیں وہ صرف اس کے آثار ہیں۔ قرآنی آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت اس دنیا سے ایک دیگر دنیا کی طرف منتقلی کا نام ہے۔ خداوند کریم سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو روحوں کو موت کے وقت اپنی طرف بلا لیتا ہے، اور جو نہیں مرتے ہیں ان کی روحوں کو بھی نیند کے وقت طلب کر لیتا ہے، اور پھر جس کی موت کا فیصلہ کر لیتا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ مدت کے لیے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ آیت اور دیگر قرآنی آیات میں موت کا مفہوم سمجھانے کے لیے لفظ توفی کا استعمال ہوا ہے، جس کے معنی واپس لینا اور کسی چیز کو پوری طرح سے تحویل میں لے لینا ہے۔ موت کے لیے اس لفظ کے استعمال کا مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت انسان کی حقیقت وجودی پوری اور مکمل واپس لے لی گئی ہے اور آخرت کی جگہ منتقل کر دی گئی ہے۔
سامعین، اسلام کے مطابق انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کی تخلیق جسم اور روح سے ہوئی ہے۔ انسان کا جسم کچھ مادیات کا پیکر ہے جو مادی قوانین کا تابع ہے، یعنی جسم کا ایک وزن ہوتا ہے، حجم ہوتا ہے، اور اس کی زندگی وقت اور مقام کی تابع ہے۔ انسان کا جسم قدرتی چیزوں کا اثر لیتا ہے، مثلاً سردی، گرمی، بڑھاپا اور پجمردگی کا اثر، اور بالآخر ایک دن وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کی روح کسی مادے سے نہیں بنی ہے، اور مادیات کے خواص کا اس پر اثر نہیں ہوتا۔ موت واقع ہونے سے انسان کی روح بدن سے اپنا تعلق توڑ لیتی ہے، اس کے بعد جسم آہستہ آہستہ نابود ہو جاتا ہے۔ لیکن جو چیز نابود نہیں ہوتی اور صحیح و سالم فرشتوں کے سپرد کی جاتی ہے، انسان کا مادی جسم نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت وجودی ہے، جس کی تعبیر قرآن نے نفس اور روح کے نام سے کی ہے، اور موت کے بعد بھی اپنی حیات کو جاری رکھتی ہے۔
ماہرین جسم اور روح کے تعلق کو واضح کرنے کے لیے بہت سی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنی مثالوں میں جسم کو گاڑی اور روح کو ڈرائیور قرار دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں قابل تصور ہیں۔ بعض اوقات گاڑی اسٹارٹ ہوتی ہے اور ڈرائیور اپنی سیٹ پر ہوتا ہے، یعنی جسم زندہ اور فعال اور روح جسم کے ساتھ ہے، لہذا یہ بیداری کی حالت ہے۔ بعض اوقات گاڑی تو اسٹارٹ ہوتی ہے لیکن ڈرائیور اس سے اتر کر جا رہا ہے، یعنی بدن زندہ ہے اور روح اس سے تھوڑی دور چلی گئی ہے، یہ نیند کی حالت ہوتی ہے۔ سوتے وقت انسان کا بدن زندہ اور اس کے بہت سے اعضا فعال رہتے ہیں۔ بعض اوقات گاڑی پرانی اور کھٹارا ہو چکی ہوتی ہے اور ڈرائیور بھی گاڑی چھوڑ کر جا چکا ہوتا ہے۔ اس حالت کا مطلب ہے کہ انسان بیکار ہو گیا ہے اور روح بدن کو خیر بات کہہ چکی ہے اور اب موت کا وقت ہے۔ ان تین مثالوں سے مختلف حالتوں میں انسان کے بدن اور روح کا تعلق اور پھر موت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اگرچہ بعض افراد اپنی سطحی سوچ کی بنیاد پر موت کو نابودی اور فنا کے مترادف قرار دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں موت انسان کی نابودی اور زوال نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تک منتقلی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ خیال مت کرنا کہ موت سے نابود ہو جاؤ گے، بلکہ موت کے ذریعے ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوتے ہو۔
سامعین، انسان موت کے بعد اپنی حیات کے ایک دیگر مرحلے میں داخل ہوتا ہے، اور اس مرحلے کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار موت سے پہلے کی زندگی میں نیک یا بد اعمال پر ہے۔ جس طرح دنیا میں جنین کی منتقلی انسان کی پیدائش اور نئی زندگی شمار ہوتی ہے، اسی طرح موت دنیا کی زندگی سے آخرت کی طرف اس کی منتقلی اور ایک نئی زندگی کا نقطۂ آغاز ہے۔